سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صلوات الله وسلامه عليه. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علی کے عاشقوں میں، علی کے محبوں میں، اور علی ابن ابی طالب کے مولائیوں میں شمار فرمائے. ہمارے قلوب کو علی کی نورانیت سے منور فرمائے، اور اس دنیا کی جتنی بھی سختیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان تمام سختیوں اور مشکلات میں ہمیں علی کو اپنی پناہ گاہ بنانے اور ہمیشہ علی کے سائے میں زندگی کے روز و شب گزارنے کی توفیق اور صلاحیت اور سعادت عطا فرمائے. ایک دفعہ سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کائنات میں اگر ان بڑی اور عظیم شخصیات کی فہرست بنائی جائے جن پر سب سے زیادہ جھگڑا ہے کائنات میں، تو اس میں، اس فہرست میں سر فہرست علی ابن ابی طالب کا نام نظر آئے گا. سر فہرست، یعنی کائنات میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اجتماعی لیڈرز ہوں، سیاسی لیڈرز ہوں، کسی شخصیت کے حوالے سے اس کی تاریخ میں آپ کو دو انتہائیں اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی زندگی میں نظر آتی ہیں. ایک طرف ان کے ماننے والے اور ان کے محب اس معراج پر نظر آتے ہیں جس کو محبت اور عشق کی سب سے بلند چوٹی کہا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف ان کے دشمن، ان سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے، ان کو ناپسند کرنے والے اپنی اس نفرت اور بغض کی آگ میں اس چوٹی پر نظر آتے ہیں جہاں پر ابلیس کا تصور بھی مشکل ہے. یعنی یہ دو انتہائیں، اور اس کی بنیادی وجہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود وہ متضاد صفات ہیں جن کا کسی ایک شخصیت میں جمع ہونا عام طور پر محال ہے. میں بھی کہیں کہہ رہا تھا یہ بات، ایک جملہ میں نے کہا کہ ایک طرف علی اللہ کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، اللہ کے حکم کے نفاذ کے معاملات میں ایک ایسے چٹان کی صورت میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ جن کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہو جائے، علی اکیلے رہ جائے، کھڑے رہیں گے ایک لمحے کے لیے، اللہ کے دین کی کمزوری کو برداشت نہیں کریں گے، ایک لمحے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداہنت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی صلح صفائی نہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں اس طرح سے بالکل کلیئر، شفاف اور تلوار کی طرح سے میدان میں اس طرح سے کھڑے ہونا کہ چاہے کوئی بھی آئے ان کی اس سوچ میں اور ان کے عمل میں ذرہ برابر آپ نرمی اللہ کے دین کے معاملے میں نہیں دیکھیں گے، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کی طرف نگاہ خدا کے حامل ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے زمین پر اللہ کی حجت کی حیثیت سے، مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑنے کے حوالے سے، مخلوق خدا پر رحم کرنے کے حوالے سے، اخلاقیات وحیانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، صفات خدا کا زمین پر مظہر ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی ان 99 اسماء کا زمین میں ایک انسانی شکل میں عملی مجسمہ ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ دیکھیں تو علی کو اللہ کے ان تمام اوصاف اور صفات کا انسانی مظہر آپ اس کائنات اور زمین پر دیکھتے ہیں، یہ خود ایک بہت لمبا، طویل اور عمیق موضوع ہے جس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے، کھولنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان دو الگ الگ جذبات، الگ الگ میدانوں میں علی جہاں پر کھڑے نظر آتے ہیں وہاں پر کوئی اور کھڑا نظر نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ علی کا دوست گلا کٹواتا ہے، ہاتھ کٹواتا ہے، پاؤں کٹواتا ہے، زندانوں میں جاتا ہے، مشکلات کو سہتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن اگر وہ حقیقی معنوں میں علی کا مولائی ہے تو ان مشکلات سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، صبر اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے، استقامت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ثبات قدم میں ایک لمحے کے لیے لغزش اور لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ طول تاریخ میں آپ دیکھتے ہو، میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ علی کے مولائی تھے، علی کے حقیقی شیعہ تھے، علی کے حقیقی طرفدار تھے، علی کو حقیقی معنوں میں انہوں نے پہچانا تھا، ان کی یہ کیفیت ہے، اور اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین سے اپنے مفادات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن کو بھی پسے پش ڈالنا، رسول کریم کے فرامین کو بھی پسے پش ڈالنا، اللہ کی توحید کو بھی پسے پش ڈال کر چند سکوں کے لیے اور چند عہدوں کے لیے علی سے بغض کی انتہا کرنے والے لوگ بھی اسی معاشرے میں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے، دونوں طرح کے کردار آپ کو تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے جو علی کے مولائی تھے ان تمام سختیوں کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، انہوں نے علی ابن ابی طالب کی راہ کو چاہے جیسی بھی صورتحال ہو زندہ رکھنے کے لیے اپنی آخری سانس تک میدان میں کھڑے رہ کر بتایا کہ علی والا ایسا ہوتا ہے، علی والا ایسا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں علی کے دشمن بھی ویسے ہی تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، علی کی دشمنی کا مطلب بے نماز ہونا نہیں ہے، علی کی دشمنی کا مطلب، علی سے دشمنی کا مطلب اللہ کو قبول نہ کرنا نہیں ہے، علی سے دشمنی کا مطلب رسول اللہ کو قبول نہ کرنا نہیں آئے، علی سے دشمنی کا مطلب عبادات انجام نہ دینا نہیں آئے۔ تاریخ کے بڑے بڑے کردار بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو حافظ قرآن بھی تھے، نمازی بھی تھے، رکوع کرنے والے بھی تھے، روزہ رکھنے والے بھی تھے، حاجی بھی تھے، کلید بردار کعبہ بھی تھے، لیکن علی کی دشمنی نے ان کو ان تمام عبادات کے باوجود اللہ سے ذرہ برابر قریب نہیں ہونے دیا۔ علی کی دشمنی بے نمازی نہیں آئے، علی کی دشمنی اور علی کی دوستی دونوں کے معیارات کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اور میری ظاہری عبادات ہیں، نہ دوستی کا معیار ہماری ظاہری عبادات ہے اور نہ ہی دشمنی کا معیار ہماری ظاہری عبادات ہے۔ عبادت گزار جو صفین میں حکم کے طور پر ممبر پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے، ان سے زیادہ کسی کو اہل کوفہ نے عبادت کے میدان میں خاضے اور خاشے نہیں دیکھا، لیکن علی ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ عبادتیں کسی کی اس کا باعث نہیں بنتی کہ آپ ان پر اعتماد کریں۔ اعتماد کے لیے بصیرت چاہیے، اعتماد کے لیے فہم دین چاہیے، رکوع و سجود و قیام و قعود نہیں۔ اعتماد کے لیے حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اخلاقی تعلیمات میں جب ہم نبی کریم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ ہمیں بتاتے نظر آتے ہیں کہ کسی کی نماز کو دیکھ کر، کسی کی روزے کو دیکھ کر، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کے ماتھے پر بنے ہوئے محراب کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے۔ یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، معیارات اور ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی اس 63 سال کی زندگی میں اور خصوصاً بعد از وفات نبی اور خصوصاً اپنی زندگی کے آخری 5 سال میں ایسے ایسے معیارات قائم کر دیے کہ اب ہمارے لیے علی کو پہچاننا یعنی حق کو پہچاننا ہے۔ ایسے معیارات، اب اگر آپ نے علی کو پہچان لیا تو خود بخود آپ حق تک پہنچ گئے، اس لیے کہ خود علی اپنے ان معیارات کے تحت بتا رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے۔ ابھی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ٹی وی چینلز میں بھی دیکھ لیں، مسجدوں میں بھی دیکھ لیں، عام اجتماعات میں بھی دیکھ لیں، علی کے حوالے سے کوئی شخص جرأت نہیں کرتا کہ علی سے اپنی دوری کا بظاہر اظہار کر سکے، کوئی شخص جرأت نہیں کرتا، حتیٰ ناسبی ترین لوگ بھی جو شب و روز اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس نام کی نورانیت کو کم کریں، لیکن وہ لوگ بھی جرأت نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کہ علی کے حوالے سے کوئی کمزور جملہ کہیں، ضرورت نہیں کرتے۔ لیکن کیا اس وقت بھی ایسا تھا؟ نہیں، اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت تو کھلم کھلا گالیاں دی جاتی تھیں، کھلم کھلا سب کو شتم کیا جاتا تھا، کھلم کھلا علی کے حوالے سے مسجدوں میں، محرابوں میں، اجتماعات میں، خطبوں میں زبانیں کھولی جاتی تھیں، اور معاشرہ اس کا متحمل تھا، معاشرہ اٹھتا نہیں تھا، معاشرہ یہ نہیں کہتا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جیسے جیسے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے یہ یاد رکھیے، سبق یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور، جیسے جیسے عقل، جیسے جیسے ادراک، جیسے جیسے فہم انسانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود بہت سارے پردے انسانوں کی نگاہ سے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور حقائق تک انسان پہنچنے لگتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عقل کے دروازے کھلیں، اور عقل کے دروازے جب کھلتے ہیں تو پھر انسان انہی عقلی معیارات کے تحت جانچنے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے کہ حق کس کو کہنا چاہیے اور باطل کس کو کہنا چاہیے. کوئی شخص آیا, غالباً جنگ جمل میں تھا, کہ ادھر بھی بہت سارے اصحاب ہیں ادھر بھی بہت سارے اصحاب ہیں. جیسے آج بھی جب جنگ جمل کی بات ہوتی ہے یا فرض کریں صفین کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں بھائی ادھر بھی اچھے لوگ تھے ادھر بھی اچھے لوگ تھے, ادھر والوں نے غلطی کی لیکن غلطی اجتہادی تھی, اجتہادی غلطی کی وجہ سے انہوں نے ادھر مسلمانوں کے گلے کاٹ, اجتہادی غلطی کی وجہ سے خلیفت المسلمین, میں شیعہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, یعنی جو عامۃ المسلمین کا عقیدہ ہے اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر خلیفت المسلمین کے خلاف تلوار اٹھائی, اجتہادی غلطی کی بنیاد پر خلیفت المسلمین کے ساتھ اسلامی ریاست کے فوجیوں کے خلاف تلواریں اٹھائی گئیں, اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے اسلامی ریاست کے حاکم کے خلاف تلوار نکالی گئی. اب چونکہ اجتہادی غلطی ہے اس لیے اس غلط کام کرنے والوں کو ایک اجر ضرور ملے گا. لوگوں میں اس وقت جب یہ بات ہوئی تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ اجر کیوں ملے گا, علی کے خلاف کھڑے ہوئے لیکن علی کو حق سمجھ کر نہیں باطل سمجھ کر. آج کے لوگ علی کو بھی حق اور علی کے دشمنوں کو بھی حق سمجھنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ علی کو باطل کہیں تو دین کا جو تصور انہوں نے بنایا ہوا ہے اس تصور کی جڑیں کٹ جاتی ہیں, اس لیے علی کو باطل کہہ نہیں سکتے. ادھر کو باطل کہیں تو پھر جو تصور دین انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اس تصور دین کے جو ستون ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہیں, اب اگر اسی کو باطل کرے تو دین کی ساری عمارت دڑام سے گر جاتی ہے. اس لیے ادھر کو بھی صحیح کہو اور ادھر کو بھی صحیح کہو, ادھر کو زیادہ مارجن دو ادھر کو نسبتاً کم مارجن دو تاکہ دین بھی بچے دنیا بھی بچے. علی نے یہ شعور دیا کہ حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار لوگوں کا چہرہ نہیں ہے, لوگوں کا قد کاٹ نہیں ہے, لوگوں کی شہرت نہیں ہے, لوگوں کی نسبتیں نہیں ہیں, یہ چیزیں ان کی ذاتی ہیں. پہلے جاؤ حق کو پہچانو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو, پہلے جاؤ باطل کو پہچانو تاکہ اہل باطل کو پہچان سکو. جب کسی نے اسی جنگ جمل میں آ کر دونوں لشکروں کو دیکھا اور امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین میں پریشان ہوں, ادھر دیکھوں تو بڑے بڑے نام ہیں, ادھر دیکھوں آپ ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں, ادھر اتنے بڑے لوگ ادھر اتنے بڑے لوگ, اب میں کہاں جاؤں سمجھ نہیں آتی. فرمایا لا تعرف الحق بأقدار الرجال, لوگوں کے قد کاٹ کو دیکھ کر شہرت کو دیکھ کر لباس کو دیکھ کر چہروں کو دیکھ کر ماتھے کو دیکھ کر نمازوں کو دیکھ کر ان کے ماضی کو دیکھ کر ان کو حق قرار نہیں دیا جا سکتا. اعرف الحق, جاؤ پہلے حق کو پہچانو حق کیا ہے. تعرف الباطل, خود بہت باطل کو پہچان جاؤ گے. پہچان کا معیار کیا ہے, جاؤ پہلے نظریاتی طور پر شفاف ہو جاؤ کہ نظریہ کیا کہتا ہے. پورے تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ ان نظریات کی چینجنگ پر ہوا ہے. جب آپ نے نظریات تبدیل کر دیے, حق کو پہنچنے نہیں دیا, اور جب پہنچ گیا حق تو اس میں مختلف قسم کی آپ نے تبدیلیاں کر دیں اور اس کے معانی بدل دیے تو خود بخود نظریہ بدل گیا. جب نظریہ بدل گیا تو مصادیق میں جا کر آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. یہی کچھ پوری تاریخ میں ہوا اور آج بھی کوشش یہی ہو رہی ہے آج بھی. لیکن آپ دیکھیے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ کتابیں کنگالتے ہیں, میں عموماً کوشش ہی کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں کہ شیعہ کتابوں کے حوالے اس وقت ہوں جب مجبوری ہو, ورنہ ہمارے پاس اتنا میٹر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہمیں کسی شیعہ کتاب کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں آئے. مثلاً ابھی کچھ عرصے سے ایک بحث چلی ہوئی تھی, پہلی دفعہ جب کسی ٹی وی چینل پہ یہ بحث اٹھی تو ایک دفعہ تو لگا جیسے پورے پاکستان میں طوفان آ جائے گا. جب کسی صاحب نے کہا بھائی علی انبیاء سے افضل ہیں تو وہاں پر ایک طوفان مچ گیا. سمپل اور سادہ ترین گفتگو تھی, لیکن چونکہ کان آشنا نہیں تھے, مطالعہ نہیں تھا, دل تیار نہیں تھے, محرابوں اور مسجدوں سے یہ باتیں کبھی کسی مولانا کی زبان سے عوام تک پہنچی نہیں تھیں, فضیلتیں چھپائی گئی تھیں, اور مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو بڑا کرنے کی مسلسل کوششیں جاری رکھی گئی تھیں. اس لیے جب کوئی ایسی بات آتی تو ہر ایک کے لیے باعث تعجب ہوتا. مجھے تو دوسروں پر تعجب نہیں تھا, اپنوں پر تعجب تھا کہ ایک صاحب نے کسی چینل پر بیٹھ کر جب یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ یہ انہی کا عقیدہ ہے, مکتب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی خود اپنے مکتب کے عقیدے کے حوالے سے خود ہمارے بعض اہل امامہ یا اہل منبر یا اہل محراب بھی آگاہ نہیں تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم عمق میں گہرائی میں جا کر علی کی زندگی کا, ائمہ کی زندگی کا, ہمارے پاس موجود اس ورثے کا جس کو ہم علمی ورثہ کہتے ہیں مطالعہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. جب آپ غور نہیں کرتے, جب آپ مطالعہ نہیں کرتے تو پھر بعضوں کا جب اس طرح ہی کوئی مشکل پیش آئے گی تو آپ وہاں پر پھسل جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور ان کی کتابیں بھی پڑھیں, تعصب میں نہ پڑھیں. تعصب کسی بھی صورت میں دین نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں جب حق اور باطل کا معرکہ ہو, حق ثابت ہو جائے, تو اس حق کا دفاع کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہو تو اس کو تعصب نہیں کہا جاتا, پھر یہ تعصب نہیں آئے. لیکن اگر میری ہر چیز صحیح اور دوسروں کی ہر چیز غلط کا نعرہ لگا کر آپ کھڑے ہوں تو یہ 100% تعصب ہے. اس لیے تعصبات کی عینک کو ہٹا کر جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان نکات تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں اللہ نے, رسول نے, اہل البیت نے پہنچائے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں. صلوات رکھیے پر محمد و آل محمد. اب ذرا دیکھیے, میں کل پرسوں بھی میرے کسی جگہ یہ بات کی, ایک صاحب تھے ہر بات پر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل ہی ایسے جیسے ان کا ذہن قبول ہی نہ کرتا ہو. یہ کیوں ایسا ہے؟ ایک دفعہ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم سے میں نے یہ گزارش کی. میں نے دیکھا بار 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 آل کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں, آل سے آپ کی کوئی دشمنی ہے؟ کہنے لگے نہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, آل سے دشمنی کر کے ہم نے جہنم جانا ہے. میں نے کہا پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, خود یہ آل کو ترک کرنا نہیں آئے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کچھ دیر انہوں نے سوچا, چونکہ میں نے کوئی تعصب کے ماحول میں بات نہیں کی تھی, ایک سمپل سی بات کی تھی, تو کہا کہ ہم غلطی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ غلطی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے مدرسے میں ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. اور یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے, جس طرح سے آپ کی تربیت ہوگی اس طرح سے آپ بولیں گے, جس طرح سے آپ کو دکھایا جائے گا اس طرح سے آپ قبول کریں گے. بھائی یہ جو درود پاک ہے, چاہے درود ابراہیمی ہو یا مختصر درود ہو, بعض اوقات ہمارے ہاں بھی تعصب جنم لیتا ہے. جب درود ابراہیمی آئے تو کہتے ہیں یہ اہل سنت کا درود ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. اہل سنت کا درود اور شیعوں کا درود الگ نہیں ہے, ایک ہی درود ہے, ایک طویل ہے دوسرا مختصر ہے. بعض اوقات میں نے, یہ وہی تعصب ہے جس کی بنیاد جہالت ہے, علم نہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا بعض حضرات جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو یہ علی کا اضافہ کرتے ہیں وعلی آل محمد, تو اس کو کہتے ہیں یہ اہل سنت کا درود ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تعصب نہیں. تعصب چاہے شیعہ کرے تب بھی غلط ہے, سنی کرے تب بھی غلط ہے. حق کی پہچان کا رستہ ذہنوں کو کھولنا ہے، بند کرنا نہیں ہے۔ ٹانگے کا گھوڑا بنائیں گے آپ تو اپنا ہو یا غیر، کہیں نہ کہیں جا کر وہ دیوار سے ٹکرائے گا۔ آپ اس کو سوچنے کا موقع دیں، آپ اس کی عقل کے دروازے کھولیں، اس کے سامنے تمام رستے رکھیں، اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو ابھاریں، اس کے اندر موجود پوٹینشل کو کھلنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیں۔ جب وہ پختگی کے ساتھ عقل کے دریچوں کو کھول کر کسی چیز کو حق کے عنوان سے قبول کر لے گا، اب اس کے بعد ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے گا نہیں۔ لیکن جن چیزوں کی بنیاد جہالت پر مبنی ہوگی، تعصب پر مبنی ہوگی، وہ تھوڑی سی ہوا کا جھونکا آئے تو آپ فوراً لڑکھڑا جائیں گے۔ اسی درود کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، مثلاً عام عوام سے آپ پوچھیں، ہمارے لوگوں سے، وہ کہیں گے یہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فوراً کہیں گے یہ تو اہل سنت والا درود ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تشیع کا درود ہے، تشیع کی احادیث بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو جملہ میں نے عرض کیا ایک دفعہ، تو یہاں تک بعض علماء کو میں نے انہی ممبروں پر بولتے ہوئے سنا، بڑے بڑے نام آور، کہ لوگوں نے تو اب محمد اور آل کے درمیان مکس کر کے وقفہ ڈال کر فاصلہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ فلان کا اثر ہے، فلان کا اثر ہے۔ تو اس میں کہا فلان لوگ اللہم صلی علی محمد کہہ کر یہ جو مکس کرتے ہیں، یہ فاصلہ ڈال دیتے ہیں محمد اور آل محمد میں۔ بھئی یہ جاہلانہ ترین بات ہے، جاہلانہ ترین بات، جس کا نہ علم سے تعلق ہے، نہ عقل سے تعلق ہے، نہ اہل البیت کے کلچر سے تعلق ہے۔ آپ جائیے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ اٹھائیے، امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ اٹھائیے، وہاں پر پورے صحیفے میں جہاں جہاں 54 دعائیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں ہر دعا میں کہیں نہ کہیں آپ کو صلوات اور درود کی ایک تفسیر ملے گی۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے اکثر جگہوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، اور بہت ساری جگہوں میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ علی کے فاصلے سے ان ہستیوں کے درمیان فاصلہ نہیں پیدا ہوتا، وہ ایک ہی ہستی ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے اور بدن کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس لیے ان کے درمیان لفظوں کے ذریعے سے فاصلے ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ ائمہ نے یہ طریقہ بھی اپنایا، وہ طریقہ بھی اپنایا، اس لیے اس طرح کی چیزوں میں جہالت اور تعصب بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جب آپ ادھر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اہل البیت کی دشمنی ہی نظر آتی ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، نبی کریم نے جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت کے ضمن میں جن ہستیوں کو اللہ کے رسول نے امت کے سامنے پیش کیا وہ آل ابا ہے، جو چادر کے ساگے نیچے آئے۔ اب جب ان ہستیوں پر درود کا حکم آیا تو حکم کیسے آیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تسلیم صلوات اور سلام دونوں بھیجو۔ یہاں پر آل کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن کریم میں آل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کیا قرآن کریم کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے جب نہیں بھیجا تو میں کیوں بھیجوں؟ اگر اس طرح کے عناوین کو آپ معیار بنائیں گے تو آپ کا سارا دین اور دین کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم سے آپ دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں سے کوئی ایک حکم بھی مکمل طور پر قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔
زکات دینے کا حکم ہے کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. خمس دینے کا حکم ہے کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. جہاد کرنے کا حکم ہے کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. حج کرنے کا حکم ہے کیسے؟ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کریم نے خود کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے، دوسری کتاب ہے. کتاب کو نور کے بغیر اور نور کو کتاب کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس لیے اگر آپ نے دین کے کسی حکم کو اپنانا ہے تو اس کو اپنانے کے لیے آپ کو رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اس دین کے عمل کو کیسے انجام دوں. اور جب آپ پوچھیں گے کیسے، تو طریقہ رسول بتائیں گے، طریقہ رسول بتائیں گے. اب جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، تو اب ذرا بتائیے ہم کیسے کریں؟ فرمایا اس طرح سے کرو، اللہم صل علی محمد و علی محمد، اس طرح سے درود بھیجا کرو. پھر درود کے مختلف طریقے، مختلف شکلیں اور مختلف عبارتیں خود رسول کریم نے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو رسول کریم نے خود سمجھائی کہ اس طرح سے طویل درود بھی اور مختصر درود بھی. اب ذرا خود اسی درود ابراہیمی میں آپ دیکھ لیں، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ اب رسول کی طرف سے آنے والا درود ہے. اس میں ایک لفظ آپ کم نہیں کر سکتے، ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ رسول کریم سے آپ تک دین کے حکم کے طور پر پہنچا ہوا ایک عمل ہے، دین کے حکم کے طور پر. اس میں اگر آپ اضافہ کر کے کسی چیز کو ملانا چاہیں اور یہ کہہ کر ملائیں کہ یہ دین ہے، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو بھی اس میں سے کوئی چیز کم کر دیں اور کہیں یہ دین ہے کہ اس کو کم کیا جائے، تو یہ بدعت ہے. یعنی دین میں کمی یا دین میں زیادتی، دونوں جرم ہیں اور ناقابل بخشش جرم ہیں، ناقابل بخشش جرم ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کچھ زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب آل محمد کو بھی شامل نہیں کرتے تھے، اور اب طریقہ شروع ہو گیا آل محمد کے بعد اصحاب کو بھی شامل کر لو تاکہ بیلنس ہو جائے. بھائی دین آپ کے والد کی ملکیت نہیں آئے، آپ کی میراث نہیں آئے، آپ کی مرضی کا تابع نہیں آئے. دین کے احکام میں نہ آپ اپنی مرضی سے کسی لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی. آپ کہیں میرا جی چاہتا ہے میں قبول کر لوں گا، لیکن جب آپ کہیں گے دین، تو دین نے یہ نہیں کہا، دین نے نہیں کہا، دین نے جو طریقہ بتایا ہے وہ واضح ہے. تو اب یہی درود ابراہیمی ہمارے اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابوں میں یہ درود ابراہیمی موجود ہے، روایات میں موجود ہے. اب جب بعض لوگوں نے اس کے باوجود آل کو کاٹنے کی کوشش کی درود میں سے، چونکہ یہ بیماری آج کی نہیں ہے، اس زمانے سے ہے جب نبی خود موجود تھے، تو نبی نے مجمع عام میں یہ فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، مجھ پر دم بریدہ، دم کٹا، نامکمل، ابتر صلوات نہ بھیجو. دم بریدہ صلوات، دم کٹا درود مجھ پر نہ بھیجو. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اگر کہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، تو یہ دم بریدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس لیے کہ میں تب قبول ہوں جب میری آل بھی تمہیں قبول ہو. اسی جب درود بھیجو تو آل کے ساتھ بھیجو. چند دن پہلے کسی پروگرام میں، کسی ایک چینل میں جب ایسے ہی بات چلی، میں نے دیکھا کہ بھئی ایک صاحب جو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا بھئی یہ آل کا کیا مسئلہ ہے، آپ کے یہاں کوئی مشکل ہے؟
جبکہ آپ کی اپنی قرآن کتاب میں یہ روایت موجود ہے، لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، مجھ پر تم بریدہ صلوات نہ بھیجو. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہ بھیجو اور تم اصرار کرتے ہو. کہا ہاں ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی میں نے دیکھا وہی چیز مسلسل، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو اندر بیماری پیدا ہوتی ہے نا کینسر کی، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، لیکن جن کے ہاں بیماری نہیں ہوتی وہ فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. جیسے میں نے ایک اہل حدیث مولانا کا آپ کو بتایا کہ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، کہا کہ ہماری اس غلط تربیت کا اثر ہے، یہ غلط ہے اور آل اس کا حصہ ہے اور بغیر آل کے درود درود نہیں آئے. اب آپ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، ایک یہ بات بھی کہیں پر ہوئی کہ آپ مالکیوں کو دیکھیں، شافعیوں کو دیکھیں، حنبلیوں کو دیکھیں اور حنفیوں کو دیکھیں، تمام کیا درود نماز کا حصہ ہے، درود نماز کا حصہ ہے، درود کے بغیر نماز نہیں ہے، اور درود میں آل محمد درود کا حصہ ہے، آل کے بغیر درود درود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آل کا نام نہ لیا جائے تو نماز نماز نہیں ہے. اب اس میں نہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ آپ کمی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک گروہ کھڑا ہو گیا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ بھی پڑھنا شروع کر دو، ورنہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان ہے. یہ وہی اضافہ ہے جو ادھر آپ کو کمی کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے کم کریں، آپ اس طرح سے اضافہ کریں، نہ وہ درست نہ یہ درست. آپ نے وہی کرنا ہے جو یا محمد عربی نے کہا یا علی اور آل علی نے کہا، وہی دین ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب جب آپ درود بھیجتے ہیں تو درود میں آل محمد جب آپ کہتے ہیں تو آل محمد کے سرخیل کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو گویا آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں تب تک بارگاہ رب میں قبول نہیں آئیں جب تک ان میں علی شامل نہ ہو، حتی نماز، حتی باقی عبادات. اس لیے علی کی محبت وہ بنیادی ترین جڑ ہے جس پر پورے دین کی عمارت قائم ہے، پورے دین کی عمارت. تو اس لیے جب ہم ان چیزوں کو ہمارے اپنے برادران اہل سنت کی کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہزاروں اگر نہ کہوں تو سینکڑوں ایسی مثالیں، احادیث، واقعات مل جاتے ہیں جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کہ علی کس طرح کا معیار ہے. میں امام جلال الدین سیوطی کی روایت دیکھ رہا تھا، جب سورہ نور کی کچھ آیات ایک ساتھ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان آیات میں سے ایک آیت یہ تھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ ایسے گھر ہیں، فی بیوت اذن اللہ، جن کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے ان ترفع، کہ ان کا مقام بلند ہو، ان کے مقام میں رفعت آئے، بلندی آئے، بلند مقام گھر ہے. ان ترفع اور کیا ہو، ویذکر، ان گھروں میں ذکر ہو، کس کا، اللہ کے اسم کا، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی عبودیت ہو، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کا ذکر ہو ان گھروں میں. بالغدو والآصال، صبح و شام. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول کریم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء کے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور وہاں پر صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی تفسیر دور المنصور، جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، ابن ابی قحافہ کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں پوچھو. کہا یہ جو سامنے گھر ہے، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کون سا گھر؟
روایت کہتی ہے کہ تمام صحابہ نے دیکھا کدھر اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ تھا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف۔ ذرا غور کیجئے گا، روایت شیعہ نہیں ہے، ناقل شیعہ نہیں ہے، راوی شیعہ نہیں ہے، کتاب شیعہ نہیں ہے، اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف۔ رسول کریم مسکرائے ہوں گے یقیناً، فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے۔ کن گھروں میں؟ انبیاء کے ان رفیع گھرانوں میں یہ گھر بھی شامل ہے۔ اس کے بعد مکس فرمایا، یعنی ایک لمحے رکے، اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ فرمایا، بلکہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے۔ روایت کس کی ہے؟ اہل سنت کی۔ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کی روایت ہے، آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی روایت ہے۔ اب ایک سمپل سا سوال ہے، سمپل سا سوال، یہ جو مسجد ہے، مسجد کی دیواریں، مسجد کا، مسجد کی اینٹیں، مسجد کے دروازے پر لگا ہوا، لگی ہوئی لکڑیاں وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک تقدس ہے یا نہیں؟ مسجد کا حصہ بننے سے پہلے بھی وہ تقدس تھا یا نہیں تھا؟ نہیں۔ آپ گھروں میں چاہے جس طرح کی بھی لکڑی، اینٹیں، گارا، سیمنٹ، لوہا، کوئی اور چیز استعمال کرتے ہوں، ان میں تقدس کوئی نہیں ہوتا۔ تقدس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ جس عمارت کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اس عمارت میں کوئی تقدس اور خاص بات ہو۔ جب آپ ان آیات میں دیکھتے ہیں تو علی کے گھر کو، فاطمہ کے گھر کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا گارا افضل ہے، اس کی اینٹیں افضل ہیں، اس کے دروازے افضل ہیں۔ اس افضلیت کی وجہ وہ دیوار، گارے اور اینٹیں ہیں یا گھر کے مکین ہیں؟ گھر کی عظمت گھر والوں کی وجہ سے ہے۔ اگر گھر والے افضل ہیں تو گھر بھی افضل ہے، گھر والے مفضول ہیں تو گھر بھی مفضول ہے۔ جب یہ گھر افضل ہے تمام انبیاء کے گھروں سے تو گھر والے بھی افضل ہیں تمام انبیاء سے۔ اور پھر صرف یہ علی کی بات نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ صرف علی افضل ہے، اس گھر میں جو بھی ہے، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ فاطمہ ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین ہو، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو غیر از نبی آخر الزمان، نبی مکرم اسلام، ان سے ہٹ کر باقی تمام انبیاء سے اس لیے افضل ہیں کہ شرافت میں، کرامت میں، علم میں، پیدائش میں، علم میں، اپنی نورانیت میں، اپنے مقام میں، اپنے درجات میں، یہ وہ ہیں جو تمام عالم سے پہلے خلق کیے گئے ہیں اور تمام عالم ان کے بعد کی مخلوق ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ مشکل ہماری یہی پر ہے کہ جب ہم ان روایات اور احادیث کے منابع کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے عام طور پر ہمارے مسلمان بے خبر ہوتے ہیں، عام طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ اب میں ان روایات کی طرف تفصیل سے بات نہیں کر سکتا چونکہ ٹائم کم ہے، ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں انہی ہستیوں کے حوالے سے، علی اور علی کے گھرانے کے حوالے سے، علی اور علی کے گھرانے کے حوالے سے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں محی الدین ابن عربی اندلسی، اہل سنت، اہل سنت، فتوحات مکیہ ان کی شہری آفاق کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، اور فتوحات مکیہ بہت کم لوگ اپنے مدارس میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں، اتنا اس کا معیار بلند ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب امام خمینی نے گورباچوف کو دین کی دعوت دی تھی تو اس دین کی دعوت میں اسلامی میراث میں سے جن کتابوں کے مطالعے اور سمجھنے کی دعوت دی تھی ان میں ایک ابن عربی کی فتوحات مکیہ بھی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ہیں وہ سنی شیعہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں علم شیعہ سنی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ دیکھ کر قبول نہیں کیا جاتا کہ اس علم کے پیچھے شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ دیکھ کر قبول کیا جاتا ہے یہ علم حق ہے یا نہیں ہے، معیارات ہمارے ہاں اور ہیں۔ لہذا اسی فتوحات مکیہ میں جب خلقت عالم کی بحث کیا ہے ابن عربی نے، وہاں پر اپنے پہلے اس چیپٹر میں جب وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہستی کے بعد جو اس کی ہستی تھی اور عالم میں کچھ نہ تھا، یعنی اس پورے نہ عالم تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ کوئی مخلوق، کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ یہ لفظ کچھ، یہ لفظ بھی نہ تھا، یعنی کچھ بھی اللہ کے علاوہ کوئی موجود اور مخلوق نہ تھا۔ وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس پہچانے جانے کے لیے میں نے ان مخلوقات کو جن میں آدم سر فہرست ہے ان کو میں نے خلق فرمایا۔ اب اس حدیث کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس یہ حدیث جو ابن عربی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو نور خلق کیا وہ اول ما خلق اللہ نور محمد، نبی کریم کا نور ہے سب سے پہلا نور، سب سے پہلی مخلوق، اس کے بعد علی مرتضیٰ کا نور ہے، اس کے بعد فاطمۃ الزہرا کا نور ہے، اس کے بعد حسن مشتبہ کا نور ہے، اس کے بعد حسین شہید کربلا کا نور ہے، وہ خلق اول یا مخلوق اول، مخلوق ثانی، مخلوق ثالث، مخلوق رابع، درجہ بندی کے تحت وہ ان ہستیوں کا نام لے کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کچھ نہ تھا خلق کرنا چاہا تو درجہ بندی کے اعتبار سے نبی کریم سے شروع کیا امام مہدی آخر الزمان تک، ان کو سب سے پہلے خلق فرمایا اور اس کے بعد پھر باقی تمام انوار کو خلق کیا، باقی تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ تو باقی جو مخلوقات ہیں جن میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں، یہ عالم بھی شامل ہے، ساری دنیا شامل ہے، ماضی ہو یا حال، وہ سب کا سب علی کے بعد ہے، حسن کے بعد ہے، حسین کے بعد ہے، باقی ہستیوں کے بعد ہے۔ اس حوالے سے اپنی درجہ بندی کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو علی وہاں پر ہے جہاں نبی کے بعد کوئی اور نظر نہیں آتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے جب ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کمالات، ان کے صفات اور ان کی زندگی کی طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ علی کو لوگ پہچان نہیں سکے، جنہوں نے پہچانا ان کی تعداد بہت کم ہے، چاہے آج چاہے تب، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ہم شیعوں نے بھی علی کو اس طرح سے نہیں پہچانا، علی کو پہچاننا اور ہوتا ہے، علی کو جو پہچانتا ہے وہ پھر ابو ذر بنتا ہے، علی کو جو پہچانتا ہے وہ سلمان بنتا ہے، جو علی کو پہچانتا ہے وہ مقداد بنتا ہے، جو علی کو پہچانتا ہے وہ میسم بنتا ہے، جو علی کو پہچانتا ہے وہ حجر بنتا ہے۔ یہ یہی ایام ہے جب حجر آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، یا امیر المومنین، یہ پکارا اور بے اختیار رونا شروع کر دیا، چونکہ دیکھ رہے ہیں علی کی حالت کو، دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، حجر کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد اس نقاہت میں، اس کمزوری میں، خون بہ چکا ہے، پورا جسم زرد ہے اور کمزوری ہے، درد ہے، آنکھیں کھولی، فرمایا کہ حجر جب تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ حجر علی کو برا بلا کہو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو سکے، تب کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ روایہ کہتے ہیں حجر نے پلٹ کر کہا، مولا آپ کے علاوہ میرے پاس ہے کیا؟ آپ کو میں برا بلا کہوں تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی مودت ہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے آپ پر مجھ جیسے ہزاروں قربان ہوں۔
جیسے یہ جملہ کہا، فرمایا کہ اے حجر تم کامیاب ہو۔
علی کا ساتھی ایسا ہوتا ہے، علی کا ساتھی
ایسا ہوتا ہے، علی کا ساتھی ابو ذر کی طرح ہوتا ہے۔ ابو ذر،
ابو ذر کے حوالے سے تاریخ بڑی عجیب و غریب داستانیں اور واقعات اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر علی کی دشمنی اجازت نہیں دیتی کہ ابو ذر کا نام لوگ بچوں کا نام رکھیں، علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ ورنہ صحابی تو وہ بھی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، چھوٹے صحابی تو نہیں ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ علی کے عشق کا وہ معیار، علی کی محبت کا وہ معیار۔ جب ان کو، میں مختصر کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے گزرتا ہوں، جب ان کو مدینہ سے شہر بدر کیا گیا، کس جرم میں؟ اس لیے کہ وہ مدینہ میں رہ کر اصحاب نبی کو سکون سے رہنے نہیں دیتے، چونکہ ابو ذر اللہ کے رسول کی طرف سے لائے ہوئے دین کے مکمل پاسبان ہیں، کچھ قبول اور کچھ ناقبول نہیں، پورا دین پکڑو یا پھر پورے دین سے نکل جاؤ۔ اس لیے ابو ذر کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ جب اس کیفیت میں کئی دفعہ ان کو شہر بدر، شہر بدر، شہر بدر، آخر جب تنگ آ جاتے ہیں تو شام خط لکھتا ہے خلیفۃ المسلمین کہ ابو ذر نے یہاں پر ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں، تم اس کو سنبھال لینا۔ ہاں ہاں، بھجوا دو، یہاں پر ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے۔ شام بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو ذر کو ایک بے پالا اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، بے پالا اونٹ جس میں پالان نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے اونٹوں کی سواری کی ہے یا نہیں، صرف 5 منٹ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اونٹ کی سواری کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو مدینہ سے شام کا سفر ہے، اس سفر میں تاریخ کہتی ہے کہ بے پالا ہونے کی وجہ سے، اوپر کوئی نرم گدا وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، ابو ذر کے رانوں کا گوشت پگھل گیا تھا۔ اس کیفیت میں ابو ذر آئے شام، لیکن جب شام پہنچے وہاں پر بھی انہوں نے نہ قرآن کی آیات کی تلاوت کو چھوڑا اور نہ علی کی ولایت کے بیان کو چھوڑا، یہاں تک کہ شام والے تنگ آ گئے۔ اب کیا کریں؟ کہا اس کو ایسی جگہ بھجوا دو جہاں پر مدینہ کی بو بھی نہ پہنچی ہو۔ آج جس علاقے کو آپ فلسطین کا آخری حصہ کہتے ہیں، لبنان کا ادھر کا حصہ، جس کو اس زمانے میں شامات کہا جاتا تھا، فلسطین کا آخری حصہ جس کو آج بعلبک کہا جاتا ہے، اس علاقے میں شہر بدر کر دیا، ملک بدر کر دیا، شام بدر کر دیا، وہاں پر کوئی نہیں جانتا، نہ مدینہ والوں کو جانتا ہے، نہ کسی اور کو جانتا ہے، اتنے دور دراز کے علاقے میں پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، وہاں پر رہے، اس کی آواز باہر نہیں آئے گی۔
ابو ذر علی کا شاگرد ہے،
علی کا شاگرد، پہنچے بعلبک، کچھ سال وہاں پر رہے، کچھ عرصے،
اور جو عرصہ رہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟
قرآن کی آیات اور علی کی ولایت کا بیج ان اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں بونا شروع کر دیا۔ کہاں؟ اس سرزمین میں جس کو آپ بعلبک کہتے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آج جب آپ لبنان کا نام لیتے ہیں تو لبنان تشیع کے حوالے سے تشیع کی سربلندی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ وہ جو سربلندی کا مرکز ہے، وہاں پر جن جوانوں کے دلوں میں علی کا عشق ہے، یہ عشق اگر تناور درخت بنا ہوا ہے تو اس تناور درخت کا بیج ابو ذر نے بویا ہے، ابو ذر نے بویا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام اس قوم کا ہے۔ یہ جو علی کی محبت کا بیج ہے، یہ امت کو علی کا وفادار بناتا ہے، امت کے اندر یہ بیج غیرت پیدا کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو تربیت ہے جس میں علی کی محبت کو آپ اپنے بچوں کے وجود کا حصہ بناتے ہیں، یہ اندھی محبت نہیں ہے، یہ با معرفت محبت ہے، با معرفت، ایسی معرفت والی محبت جس کے نتیجے میں اگر کسی ماں کو اپنا بیٹا دینا پڑے تو وہ علی اور علی کے بچوں کے نام پر خوشی سے اپنا بیٹا دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کرتی ہے، بارالہ مجھے ایک اور دے دے تاکہ میں علی پر قربان کر سکوں۔ یہ وہ معرفت ہے، علی کا مولائی بننا اس معرفت کا نتیجہ ہے، اس معرفت کا نتیجہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے اپنے دور میں علی تنہا تھے، علی کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، بہت ہی کم لوگ۔ جو کم لوگ تھے ان کم لوگوں میں پھر مالک اشتر جیسا انسان، مالک اشتر جیسا انسان، مقداد جیسا انسان، سلمان جیسا انسان، عمار ابن یاسر جیسا انسان۔ عمار ابن یاسر ذرا تصور کریں، تصور کریں، علی کے سائے میں پرورش پائی ہے، علی سے عمر میں کم از کم 30 سال بڑے ہیں، کتنے؟ کم از کم 30 برس علی سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن علی کے مقابلے میں غلام کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے آقا کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہی عمار یاسر جو شہادت کے موقع پر کتنے سال کے ہیں؟ 93 سال، 93 سال۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، بوڑھوں پر تو جہاد نہیں آئے، بیماروں پر تو جہاد نہیں ہے، جس طرح سے روزہ نہیں آئے، لیکن عمار یاسر کے اندر موجود وہ ایمان عمار یاسر کو گھر بیٹھے نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر میرا مولا علی ہے تو علی جہاں ہے مجھ کو بھی وہاں پر نظر آنا چاہیے۔ اس لیے سفین کی کا میدان ہو یا نہروان کا یا جمل کا، جہاں جہاں علی نظر آتے ہیں علی کے جانسار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ علی کی ولایت ہے، یہ علی کی محبت ہے، یہ علی کا عشق ہے، یہ علی سے اٹیچمنٹ کا انسان کی روح پر اثر ہے۔ اسے یہ یاد رکھیں، ان ایام عزاداری میں اس عشق علی میں اضافہ کریں، معرفت علی میں اضافہ کریں، پڑھیں، صرف ان مجالس تک محدود نہ رہیں، جائیں، کتابیں پڑھیں، کنگالیں، علی کو پہچانے کہ علی کیا ہے۔ چونکہ آپ کے اندر حلال خون ہے، پاکیزہ خون ہے، اور علی کی محبت پاکیزہ خون کو گرمانے کا باعث ہے، علی کی محبت تاریخ دلوں کو روشن کرنے کا باعث ہے، علی کی محبت گمراہی سے نکالنے کا باعث ہے، اور علی رحمت خدا کے زمین پر مظہر کا نام ہے۔ اس لیے جب ہم جس بھی حالت میں ہوں، ان ایام میں اگر علی کی بارگاہ میں جا کر علی سے خدا کو طلب کریں تو ہمیں یقیناً علی بھی ملیں گے اور خدا بھی مل جائے گا۔ علی کی بارگاہ میں اس آمادگی کے ساتھ جائیں۔ آنے والی راتیں شب قدر کی ہیں، شہادت کی بھی ہیں، شب قدر کی بھی ہیں، اس لیے ان راتوں میں علی سے اپنی محبت اور عشق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اپنی معرفت میں اضافہ کرتے چلے جائیں، معرفت میں اضافہ۔ علی کا درد بہت عجیب درد ہے، بہت عجیب درد ہے۔ علی مظلوم ہے، لیکن ایسے مظلوم جس کو ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ جو اتنا بڑا تھا اس کو اتنا چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی، اتنے بڑے انسان وہ علی۔ جب ان ایام میں، یہ جو رمضان المبارک کے ایام، یہ ایام آتے ہیں اور گزرتے ہیں، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ علی کے چہرے کی نورانیت میں اور علی کے اندر موجود شوق اور عشق اور آگ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین نے امام حسن سے پوچھا، جمعے کے دن اور 13 رمضان المبارک کو، بیٹا آج کون سی تاریخ ہے؟ کیا علی کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس بیتابی سے 19 کا انتظار کر رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کون سی تاریخ ہے؟ آج بابا جان 13 رمضان المبارک ہے۔ اچھا 19 تک کتنے دن باقی ہیں؟ کس بیتابی سے اپنی شہادت کے ان گھڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس بیتابی کے ساتھ؟ جنگ احد ہے، جنگ احد میں سب بھاگ گئے، علی تنہا رہ گئے نبی کریم کے ساتھ، بعد میں جب سب لوگ واپس آ گئے تو پھر علی
نبی سے مخاطب ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہمارے 70 سے زیادہ عزیز ترین لوگ شہید ہو گئے, آپ نے مجھے فرمایا تھا نا کہ اے علی تم بھی شہادت کا جام پیو گے, یا رسول اللہ میں بچ گیا اور یہ سارے شہید ہو گئے. یہ کہا اور رونے لگے. کیا عمر ہے علی کی؟ 26 سال. 26 سال زیادہ سے زیادہ جو لکھی گئی ہے, یا 26 یا 27 یا 25. اس عمر میں ابھی 2 بچے ہیں, امام حسن اور امام حسین. جوانی اپنے جوبن پہ ہے, لیکن جب شہادت کی موت کو دور جاتا دیکھتے ہیں تو تڑپ کر نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پھر بچ گیا, مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. رسول کریم علی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں علی وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے سر کے اس زخم اور نکلنے والے خون سے تمہاری داڑھی تر ہوگی لیکن میں تمہارے پاس نہیں ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. علی وہ جو سارا عالم جس کا عاشق ہے, وہ علی اس موت کا عاشق ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. اس لیے جب 19 کی رات آتی ہے تو علی کی بیتابی اپنے عروج کو پہنچتی ہے, اپنے عروج کو, اپنے کمال. اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب علی مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے, اور اس کے بعد فرماتے تھے وہ گھڑی کب آئے گی جب اجل کا وار ہو, وہ گھڑی کب آئے گی. اس کیفیت میں, انتظار کی شدت میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں, اور محراب عبادت میں جب آپ کھڑے ہوئے اور وار ہوا, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, سب سے پہلا جملہ جو علی کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ. اے علی تو آج کامیاب ہو گیا. اے دنیا والو, علی کو آج کامیابی ملی ہے, اس لیے کہ اللہ سے ملاقات سب سے بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر بڑا عجیب منظر ہے کہ نماز اب آپ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے, خون بہ رہا ہے. امام حسن نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کو لے کر گھر آتے ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. اس کوہرام میں ہر ایک رو رہا ہے, ہر ایک. امام حسن کو قریب بلاتے ہیں, امام حسن کو نصیحت کرتے ہیں, بیٹا صبر کرو, بیٹا صبر کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شہادت کا وہ انمول تحفہ ہے جو اللہ اپنے عزیز ترین اور برگزیدہ ترین بندوں کو عطا کرتا ہے. علی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, امام حسن روتے ہیں, لیکن روایت کہتی ہے کچھ دیر بعد حسن روتے روتے ایک دفعہ چونکے, دیکھا آپ کے آنسو کا ایک قطرہ علی کے رخسار پر گرا. جیسے ہی رخسار پر آنسو کا ایک قطرہ گرا, علی نے آنکھیں کھولی, بیٹے کو روتے دیکھا, سینے سے لگایا, حوصلہ دیا, حسین کو بلایا, سینے سے لگایا, حوصلہ دیا. اس کے بعد جب بیٹیوں کی آواز آئی نا, تو بیٹیوں کو قریب بلایا. جب زینب کے رونے کی آواز آئی تو پھر علی زینب کو حوصلہ نہیں دے سکے. وہ علی جو حسن کو حوصلہ دے رہے تھے, حسین کو حوصلہ دے رہے تھے, اب جب زینب آئی, ام کلثوم آئی, تو یہاں پر ان کو حوصلہ دینے کی بجائے خود زاروں قطار رونے لگے. اب جب زاروں قطار رونے لگے تو روتے روتے کہنے لگے, بیٹی ہو وہ کون سا اور کیسا وقت ہوگا جب تم پر مصیبت آئے گی اور تم پر مشکلات آئیں گی, تم پر مشکلات آئیں گی. میں جب علی کی زندگی کے ان آخری لمحات اور آخری ساعات کو دیکھتا ہوں تو ہر لمحہ انسان کو تڑپاتا ہے, ہر لمحہ انسان کو تڑپاتا ہے. علی کی وصیتیں انسان کو تڑپاتی ہیں, علی کا ایک ایک جملہ انسان کو تڑپاتا ہے, علی کا ایک ایک انداز انسان کو تڑپاتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کو قریب کر کے علی فرماتے ہیں, بچوں یہ جو گھر میں ہم نے پرندے اور جانور پالے ہوئے ہیں نا, ان کا خیال رکھو, کہیں یہ بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں, یہ بھوکے پیاسے نہ رہیں. میں سوچتا ہوں کہ مولا آپ کو اپنے ان گھر میں پلنے والے پالتو جانوروں اور پرندوں کا اتنا خیال ہے اور آپ اپنی وصیت میں زندگی کے آخری لمحات میں ان جانوروں کے حقوق کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو پیاس نہ لگنے دو, ان کو بھوک نہ لگنے دو, ان کا پیٹ بھر کر رکھو. لیکن وہ کیا منظر ہوگا جب آپ کی اپنی بیٹی اس شہر میں آ رہی ہوگی,
جب آپ کی اپنی بیٹی بھوکی ہوگی، پیاسی ہوگی، جب آپ کی اپنی بیٹی کے سر پر چادر نہیں ہوگا، جب آپ کی اپنی بیٹیوں کو زنجیروں اور رسیوں سے باندھا گیا ہوگا اور نامحرموں کے دربار میں لایا جا رہا ہوگا، اس منظر کو آپ کیسے دیکھیں گے اور کیسے برداشت کریں گے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون. نسألک اللہم و نعوذ باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. سب مل کر چند دعائیں کرتے ہیں ان راتوں کی برکتوں کے ذریعے سے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ہماری مناجاتوں کو، ہمارے طلب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. سب ہاتھ اٹھا کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے دلوں کو علی کی نورانیت سے منور فرما. بار الہ ہمیں علی کا عشق، علی کا نور اور علی کی معرفت عطا فرما. بار الہ ہمیں علی ہی کے رستے پر جینے اور اسی رستے پر مرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں علی کے پرچم کے سائے میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری زندگی کا تمام ہدف علی کو بنا دے. بار الہ ہمیں علی کے بغیر ایک لمحے جینا بھی نصیب نہ فرما. بار الہ زندگی کی جتنی بہاریں، جتنے لمحات، جتنی سانسیں ہیں وہ علی کے طفیل ہمیں عطا فرما. بار الہ علی کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما. بار الہ دنیا بھر میں علی کے پرچم کے لیے، علی کی نام کی سربلندی کے لیے، علی کے مکتب اور پیغام کی سربلندی کے لیے جو لوگ جہاں دشمن سے، استعمار سے، استکبار سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. بار الہ ہمیں علی والوں کے ساتھ دنیا میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ علی کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں استقامت عطا فرما. بار الہ اس ملک کے اندر بھی جو لوگ علی والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں نابود فرما. بار الہ علی والے مظلوموں کی حمایت فرما. بار الہ علی والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. بار الہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار، ان کے ماننے والوں اور ان کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. بار الہ ان کے قلب اطہر کو ہم سے راضی فرما. بار الہ امام عصر کو جلد سے جلد ظہور کرنے کا اذن عطا فرما. بار الہ ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس دین کی راہ میں جیلوں کی صعوبتیں، مشکلات، الزامات، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے علی کی راہ میں استقامت سے سربلندی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے بچوں کو علی کا مولائی بنا دے. ہمارے مرحومین کو علی کے سائے میں برزخ کی زندگی عطا فرما. بار الہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. بار الہ ان ایام اور راتوں کے طفیل اور رمضان المبارک کے طفیل جتنی تیری برکتیں اٹھانے کی ہم میں گنجائش ہے ہمیں وہ ساری برکتیں نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرتیں فرما. بار الہ جو لوگ حاجت مند ہیں ان سب کی حاجات کو قبول فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما. جو لوگ مادی حوالے سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہم سب کو علی والا بن کر جینے اور علی والا بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب ہم مرنے لگیں تو علی اور آل علی کا دیدار وقت مرگ ہمیں نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں مولا حسین علیہ السلام کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما. اور عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر تین بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وعلیہ.